من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اچھی توفیق سے مالا مال فرمایا، اور ہفتہ وار اس سلسلے میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت فرما دیتے ہیں. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات غرور اور تکبر، احساس برتری سے متعلق کچھ مضامین سماعت فرمائے، اور اب ارادہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں بدنگاہی اور بدنظری، جو روح کی بیماریوں میں سے بہت ہی زیادہ مہلک نقصان دہ بیماریاں، جس میں عام معاشرہ پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے، اس سے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا. کامیاب انسان وہ ہے جو نصیحت کی بات کو سن کر اپنا لے، ناکام اور نامراد وہ ہے جو قرآن و حدیث کی بات کو سن کر ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، اور جو دل میں آئے وہی کرتا رہے. یقیناً زندگی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، وقت آنے پر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اچھائی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے محتاط انداز میں اپنے آپ کو بچا بچا کر، سنبھل سنبھل کر قدم بڑھانے والے کامیاب اور کامران ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اور اعضاء کو گناہوں میں ملوث کرنے والے بھی اپنے وقت مقررہ پر گناہوں کے انبار اپنے ساتھ لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے یہ جو اسلام اور دین ہمیں عطا فرمایا، اس نے تمام تر رہنمائیاں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا اور بے لگام نہیں چھوڑا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس چیز میں میری مرضی ہے کس چیز میں میری ناراضگی ہے. تو ایک کامیاب مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو جان کر، اس کی مرضیات کو پہچان کر، ان کو اپنانے کی کوشش کرے، اور جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر چلائے. مضمون چونکہ بہت ہی زیادہ مفصل اور تفصیلی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بحث آئے گی. مدینہ طیبہ میں جب ہمارا قیام تھا تو وہاں ایک جو بزرگ ہیں ان کی صحبت میں ہم موجود تھے، تو وہ مختلف پہلوؤں پر مختلف احادیث بیان فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک پاکستانی حاجی صاحب، جب بیچ میں وہ بزرگ خاموش ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال کروں. اس پر انہوں نے کہا جی ہاں ضرور. تو وہ کہنے لگے کہ بس بس سے بہت آتے ہیں، اس کے متعلق بھی ذرا کچھ عرض کر دیجیے. وہ بزرگ اللہ والے ہیں، بہت ہی نیک انسان ہیں، ہمیشہ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر رہا کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس بیماری کا، جو مرض ہے، اس کا بنیاد اور اس کی جڑ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ ڈاکٹر حضرات بسا اوقات خون ٹیسٹ کراتے ہیں، ضرورت پڑے تو کوئی ایکس رے نکلواتے ہیں، کوئی ضرورت پڑے تو الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، تاکہ صحیح معنی میں جسم پر نکلنے والا کوئی بھی پھوڑا پھنسی، کوئی بھی زخم، کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جو جسم پر نمودار ہوئی، اس کا سبب دریافت ہو جائے کہ وہ کیوں نمودار ہوئی، تاکہ اسی سبب کے لحاظ سے اس کا علاج کیا جائے. تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وسوسہ جو ہمیں آتا ہے یا وساوس جو ہمیں آتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. مختلف وجوہات بیان فرمائی، اہم اہم چیزیں جو دو تین انہوں نے بیان فرمائی. فرمانے لگے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ ناس کے اندر ارشاد فرما دیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہ اللہ پاک نے ہمیں خود اس صورت کے اندر اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جنات اور انسان وہ انسانوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں، دلوں کے اندر وہ مختلف قسم کے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ورغلانا بہکانا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جو شیاطین کے وسوسے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، انسانوں کے جو وسوسے ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر ایک جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے بنیادی وجہ ایک یہ ہے، کہا کہ ہمارے یہاں فیشن کے اندر یہ دستور عام ہو گیا کہ بیت الخلاء اور غسل خانہ یہ دونوں ایک ساتھ بنائے جانے لگے، کہ یہ ایک ہی جگہ کے اندر انسان اس کو بیت الخلاء کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور وہی جگہ ہے جس کو انسان نہانے کے لیے بطور غسل خانہ بھی استعمال کرتا ہے، تو یہ چیز بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ فرمایا کہ اس سے ایک تو بھول کا مرض پیدا ہوتا ہے، نسیان انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، دوسرے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب ابلیس اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، فرصت مانگی قیامت تک کے لیے، اور کہا کہ تاکہ میں اپنی بھڑاس نکال سکوں اور آدم اور ابن آدم سے انتقام لے سکوں۔ اللہ پاک نے اس کو چھوٹ دی، فرمایا کہ جا، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر گزر، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا بس نہیں چل سکے گا۔ تو اس وقت اس نے پوچھا تھا کہ دنیا میں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا بیت الخلاء، جہاں انسان قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ ہو تو حدیث مبارک میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث قسم کے جو جنات ہیں شیاطین ہیں وہ اور خبیث نیاں جنات ہوں یا شیاطین، ان سے جو کچھ بھی شر مجھ کو پہنچنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب انسان فارغ ہو کر باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ آپ کی بخشش اور مغفرت چاہیے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اذیت اور گندگی کو مجھ سے نکال دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ تو بیت الخلاء یہ ابلیس کے ٹھکانے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسان بغیر دعا کے بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کے اعضاء مستورہ وہ شیاطین کے سامنے کھلے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور جو بھی انسان دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اللہ پاک با پردہ رکھتے ہیں، شیاطین کی نظروں سے وہ اوجھل لیتا ہے، وہ شیاطین کے سامنے بے پردہ نہیں ہوتا۔ تو ابلیس نے سوال کیا تھا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، فرمایا بیت الخلاء۔ اب اسی بیت الخلاء کو انسان طہارت حاصل کرنے کی جو جگہ ہے غسل خانہ، وہی بیت الخلاء جو ابلیس کا ٹھکانہ اور شیاطین کا ٹھکانہ ہے، اسی کو اگر وہ طہارت خانہ بنا لے، غسل خانہ بنا لے، تو اس کی ایک نحوست یہ کہ انسان پر نسیان کا مرض طاری ہوتا ہے، بھول پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے فرمایا کہ اس کو وسوسے کثرت سے آتے ہیں، کیونکہ شیاطین کو لمبا وقت ملتا ہے ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے اور انسانی خیالات کو خراب کرنے کے لیے، تو ایک خرابی۔ دوسرے نمبر پر ابلیس نے پوچھا تھا کہ میری خوراک کیا ہوگی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مومن مسلمان کا کھانا جو بغیر میرے نام کے کھانے کو کھائے، بسم اللہ پڑھے بغیر جو بھی انسان کھانا کھاتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ سارا کھانا شیطان کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھنے کے بعد، بغیر بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ جو انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے کے باوجود بھی، کھانا کھا لینے کے بعد بھی وہ سیر نہیں ہوتا، جبکہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے جو کھانا کھانا شروع کیا جائے تو اس میں بہت جلد انسان کو شکم سیری ہو جاتی ہے اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر درمیان کے اندر انسان کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور اس نے بسم اللہ ہی اولہ آخرہ پڑھ لیا، تو شیطان وہ سارا کھایا ہوا کھانا اس کو قے آتی ہے، وہ نکال کے باہر کر دیتا ہے، وہ پھر اس کو ہضم نہیں ہو پاتا۔ تیسری چیز جو اس نے پوچھی کہ میرے دوست احباب کون ہوں گے، میرے بھائی کون ہوں گے، میرے چیلے چاٹے کون ہوں گے انسانوں میں سے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، بے جا اسراف کرنے والے، اور پیسے کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، دولت کو بے جا صرف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ انہوں نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ وسوسوں کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ انسان کو خناس شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، اور فرمایا کہ اس وسوسے ڈالنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان بیت الخلا اور غسل خانے ان دونوں کو ایک کر کے استعمال جب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کثرت وسائل اس کا شکار ہوتا ہے. اور دوسری بنیادی وجہ جو انہوں نے بیان فرمائی وہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے. فرمایا کہ بد نظری، بد نگاہی، اپنی نگاہوں کو بے جا استعمال کرنا، جہاں دل چاہا نظر اٹھا کر دیکھ لی، نظر بھر کے دیکھ لیا تو اس چیز سے بھی انسان کے خیالات گندے ہوتے ہیں اور پھر وساوس کی کثرت ہوتی ہے. اس لحاظ سے فرمایا کہ انسان کی جیسے ہی نگاہ پڑے کسی بھی غیر محرم پر، کسی بھی ناجائز جگہ پر، فوراً اپنی نظر کو جھکا لو. اور فرمایا کہ کوشش کر کے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اپنے گھر کے اندر نہانے کی جگہ الگ بنائے اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کی جگہ الگ بنائے، اس سے بھی وساوس کی روک تھام ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ بھی انہوں نے بتایا، ان صاحب کو فرمانے لگے کہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے والا وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ اعوذ باللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ کامل مکمل ایک دعا ہے کہ اللہ پاک نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو اور اس کی حفاظت میں آ جاؤ، تمام شرور و فتنوں سے تم بچ جاؤ گے. تو اعوذ باللہ پڑھ لینے والا وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وساوس جس کے ذریعے سے انسان کی بنیاد خراب ہوتی ہے، خیالات بگڑتے ہیں، خواہشات بڑھ چڑھ کے زور دکھاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا قلقمہ ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں کے اندر یہ انداز رہا ہے کہ ہمیشہ وہ کسی بھی اچھی بات کو، نصیحت کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہی مثال آئی تھی، حدیث مبارک جو مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک بکری کے مرے ہوئے بچے پر پڑی جس کے پیدائشی طور پر کان بھی نہیں تھے اور وہ مرا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ پھول رہا ہوگا، سڑ رہا ہوگا. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ ہے کوئی جو اس بکری کے مردار بچے کو 1 درہم میں خریدنے پر آمادہ ہو؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، اس سے کم میں بھی ہم میں سے کوئی اس کو لینے پر آمادہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایک تو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ، وہ بھی مردار جو گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، اس کو تو ہم کسی بھی قیمت میں لینے پر آمادہ نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ مرا ہوا بکری کا مردار بچہ تمہارے نزدیک ذلیل اور حقیر اور بے قیمت اور بے وقت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کے نزدیک یہ دنیا بے عزت، بے قیمت، بے وقت اور ذلیل ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس مچھلی، اس دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کیا ہوتی تو کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی پاتا. اللہ پاک کافروں کو اس سے محروم رکھتے. تو وہاں یہی تشریح بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے جب بکری کے ایک مرے ہوئے بچے پر سے گزرے تو بجائے یہ کہ آپ گھن کھا کے منہ پہ کپڑا رکھ کے منہ دوسری طرف کر کے گزر جاتے، اس کے بجائے آپ نے اپنے صحابہ کی توجہ اس طرف دلائی اور ایک بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی ان کو ایک اچھا سبق دلوا دیا کہ دیکھو جس طرح اس وقت یہ کتنا بے وقت ہو چکا، بے قیمت ہو چکا، وہی اگر زندہ ہوتا ہے تو کتنا اس کو لوگ گودوں میں کھلاتے ہیں، ہاتھوں میں پالتے ہیں، لیکن مرا ہوا ہے اس وقت وہ بالکل بے قیمت اور بے وقت ہے. تو فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قیمت اور بے وقت ہے. تو آپ نے اس گھناؤنے منظر سے بھی صحابہ اکرام کو ایک قیمتی درس دیا. تو یہی عادت بزرگان دین کی بھی ہوا کرتی ہے. تو حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کی میں نے مثال دی تھی کہ آپ اپنے شیخ حضرت جناب مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمہ اللہ کے ساتھ جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے تھے. تو راستے میں گاڑی میں جب ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی تو حضرت نے اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے فرمایا کہ کیا بات ہے، گاڑی میں ایسی نہیں چل رہا، کیوں ٹھنڈک نہیں ہو رہی؟ معلوم ہوا کہ ایسی تو چل رہا ہے لیکن کولنگ صحیح سے نہیں ہو رہی. دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ گاڑی کا ایک شیشہ کچھ کھلا رہ گیا. اس کھلے رہ جانے کی وجہ سے وہ ٹھنڈک جو گاڑی کے اندر جمع ہونی چاہیے تھی وہ ساری ہوا کے ذریعے سے اور گرمائی کے ذریعے سے اندر باہر ہونے کی وجہ سے وہ ساری ٹھنڈک ضائع ہوتی رہی. شیشے کو بند کیا گیا، تھوڑی دیر میں گاڑی میں ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا. تو اس معمولی سی بات کے اوپر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے فوراً مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا کہ جس طرح گاڑی کے شیشے کھلے رہنے سے ٹھنڈک ضائع ہو رہی تھی، اسی طرح ہمارے دل کے اندر جو نیکیوں کے انوارات ہیں, جو برکات ہیں, جو تجلیات ہیں, اگر ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے, آنکھوں کو بے جا استعمال کیا, کانوں کو ناجائز چیزوں میں استعمال کیا, زبان کو غیبت چغلی میں استعمال کیا, مختلف گناہ ہم نے کر لیے, ساتھ میں نیکیاں بھی کی, تو نیکیوں کے ذریعے سے جو جمع شدہ ذخیرہ تھا, جو انوارات اور برکات دل کے اندر جمع ہوئی تھی, فرمایا کہ وہ ان گناہوں کی کھڑکی کھلنے سے سارا کا سارا وہ انوار نکل جاتے ہیں. تو بزرگوں کا یہی حال ہے. اب دیکھا جائے زمزم کتنا پاکیزہ مقدس پانی ہے, اس پاکیزہ پانی میں اگر چند قطرے پیشاب کے ٹپک جائیں غلطی سے, یا کہیں شراب گر جائے تھوڑی بہت, تو پورا پاک صاف زمزم وہ ناپاکی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہم جو مسلمان, جو اللہ کے نام لینے والے, جو اللہ کے بندے اطاعت اور عبادت کرتے ہیں, جو اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں, عبادت کر کر کے ہم ان عبادات کے انوارات کو جمع کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں, بد نظری کے شکار اور گانے بجانے سننے کے عادی, زبان بالکل بے لگام کہ جب دل چاہا جو دل چاہا, زبان پہ جو آیا جس کے بارے میں چاہا تبصرہ کر دیا, غیبت چغلی اور جھوٹ, یہ تمام چیزیں ہماری زبان پر عام رہتی ہیں, بدگوئیاں, بد کلامیاں, فحش باتیں, فحش گالیاں, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اندرون اور ہمارے دل کے اندر جمع ہونے والے ان تمام کے تمام انوارات کے اندر سوراخ کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے انوارات کو محسوس نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے توجہ دی, دوسری طرف جو روک تھام کرنی تھی, گھر کے اندر پانی کا جو ٹینک ہے جس میں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے, اگر وہیں سے گٹر لائن بھی گزر رہی ہو اور وہ گٹر لائن لیک ہو جائے اور وہ لیکیج پانی کے اس پاک صاف ٹینک تک پہنچ جائے, تو پہلی فرصت میں اس پاک صاف پانی کے لیے رکاوٹ کی جاتی ہے کہ اس پاک پانی کے اندر ناپاک پانی نہ مل جائے. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں, درمیان میں جب وقت ملتا ہے گھر جاتے ہیں, فرصت سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور مختلف رسائل پڑھتے ہیں, اور کچھ نہیں تو سر عام گزرتے ہوئے ادھر ادھر ان نگاہوں کو بے جا استعمال کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے فضول تبصروں میں, فضول لا یعنی باتوں میں, غیبت چغلی میں, غیبت اور چغلی اور جھوٹ اتنے نقصان دہ مہلک امراض ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کا ذخیرہ بالکل کھوکھلا اور خالی ہو جاتا ہے, انسان کو پتہ تک نہیں چلتا. لیکن ہم ان تمام برائیوں میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیاں جو تھوڑی بہت جمع کرتے ہیں وہ بھی ان کے انوارات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ نہ جانے ہمیں اطمینان قلبی کیوں نصیب نہیں ہوتا, ہمیں راحت اور آرام پرسکون زندگی کیوں نصیب نہیں ہوتی. نمازیں بھی پڑھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں, لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے, دل میں ایک بے چینی سی, بے کیفی سی اور ایک خوف اور ہیبت سی دل پر چھائی رہتی ہے, جس کو عام لفظوں میں نحوست کہہ لیں کہ دل کے اوپر ایک نحوست سی چھائی رہتی ہے. وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم دونوں چیزوں کا اہتمام نہ کریں, عبادت کا اہتمام بر وقت اس کو انجام دیا جائے, اور اپنے پورے وجود کو ہر ہر لحاظ سے گناہوں سے بچانا, اس کو محفوظ رکھنا, جب تک کہ اس کا اہتمام نہیں ہوگا تو اس وقت ہمیں اپنی عبادات کے انوارات کا احساس نہیں ہو پائے گا. بات یہی ہے کہ وہ پانی جس طرح ہم ٹنکی کے اندر ڈالیں, موٹر چلا دی گئی اور پانی اس میں گر رہا ہے, جمع ہو رہا ہے, لیکن ساتھ میں اس میں دسیوں سوراخ بھی کھلے ہوئے ہیں, تو وہ سارا پانی ضائع ہو جائے گا. تو اگر ہم گناہوں کا سوراخ اپنے وجود کے اندر کھول کے رکھیں, آنکھیں ہماری بے جا چلتی رہیں, بے جا استعمال ہوتی رہیں, یقین کیجئے کہ یہ آنکھیں انسان کے وجود میں اتنی عظیم نعمت ہے, اتنی عظیم دولت ہے کہ جب ہمیں ملی ہوئی ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ جس کسی سے سلب کر لی جاتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں, قریب ہی میں ان کے ایک پھوپھا کا انتقال ہوا, بڑھاپے میں تو بہت زیادہ اللہ والے تھے اور ان کی وفات بھی بڑے شان بان سے ہوئی, بہت ہی اللہ اللہ کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. لیکن چونکہ انسان اپنے وجود کے اوپر جب نظر کرتا ہے تو ہر انسان, بڑے سے بڑا اللہ کا دوست کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا متقی انسان کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو ہمیشہ وہ گناہگار ہی سمجھتا ہے. آخر زمانے میں ان کی بینائی چلی گئی تھی, تو ان کے جو بھتیجے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میرے پھوپھا کہا کرتے تھے کہ جوانی میں میں نے خوب فلمیں دیکھی, خوب ڈرامے دیکھا کرتا تھا, اسی کا وبال مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسی زندگی میں مجھ سے میری آنکھیں چھین لی.
تو حقیقت یہ کہ ہم یہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے, مفت میں ملی ہوئی ہے, قدرت نے دی ہوئی ہے, اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, بے جا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالی نے تو یہ چیزیں ہمیں دی ہیں سر سے لے کر پاؤں تک, پورا وجود اپنی قدرت کے نظارے کرنے کے لیے. یہ کان دیے اپنے کلام کو, اچھی باتوں کو سننے کے لیے, زبان دی اچھی باتوں کو بولنے کے لیے. پورے یہ حواس خمسہ, ظاہری ہو یا باطنی ہو, جو اللہ پاک نے دیے تو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے, اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں بے جا, ناجائز چیزوں میں, غلط چیزوں میں. جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوں, بدنظری کر رہے ہوں, یا گانے بجانے سن رہے ہوں, یا زبان کو غلط چیزوں میں چلا رہے ہوں, تو ذرا لمحے بھر کے لیے انسان یہ تصور کر لے, کیا اللہ پاک نے یہ عظیم نعمت ہمیں اسی کام کے لیے دی ہے؟ اللہ پاک اگر چاہیں آنن فانن یہ نعمت ہم سے سلب کر لے. ہمارے استاد تھے, اب تو شہید ہو چکے, کوئٹہ سے کراچی کا سفر کر رہے تھے, رات کا وقت تھا, اپنی گاڑی کے اندر خود ڈرائیونگ کر رہے تھے, ساتھ میں قریب ان کے دوست بیٹھے تھے. اچانک راستے میں کہیں سڑک بننے کے لیے کوئی مٹی وٹی ڈالی گئی تھی, تو وہ تیز رفتار گاڑی آئی اور اس ٹیلے سے ٹکرائی اور پلٹیاں کھاتی ہوئی گئی. کئی حضرات جو اس میں موجود ہیں زخمی ہوئے, جو ساتھ میں ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, ایسی زوردار ان کو ٹکر لگی کہ وہ شیشہ ٹوٹ کر جو باہر گئے تو ان کی پوری آنکھ پھوٹ کے پانی پانی ہو گئی. تو یہ نعمتیں جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں کہ کتنی قیمتی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. ان کو اگر ہم بے جا استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر بھی ہیں کہ جب چاہیں اپنی اس نعمت کو ہم سے چھین بھی لیں. میں نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ایک طالب علم تھا اور بہت ہی زیادہ شرارت میں حد سے آگے نکلا ہوا تھا. ساتھیوں کے ساتھ تو شرارت کرتا ہی کرتا تھا, لیکن وہ استادوں کے ساتھ بھی گستاخی کی حد تک شرارتیں کر جاتا تھا. ایک موقع پر اس نے ایک استاد کی دعوت کی, کہا کہ استاد جی آپ کی دعوت ہے, فلاں ہے, یہ ہے, پورا وقت مقرر طے کر لیا اور جگہ بھی طے کر لی کہ مدرسے کے وہ فلانے گیٹ پر آپ موجود ہوں گے. بنوری ٹاؤن کی بات ہی شام کے وقت استاد اپنے مقررہ وقت پر اس جگہ آ پہنچے. یہ طالب علم پیچھے کھڑا ہوا, ہنس ہنس کے دوسرے ساتھی کو دکھا رہے, دیکھو میں نے استاد کو کیسا الو بنایا, دعوت کے نام پہ بلایا, دیکھو وہاں کھڑا کیا ہوا ان کو, اور دعوت کا کہیں نام و نشان نہیں, اتنا پتا نہیں. تو اس قسم کی گستاخیاں تک کر جایا کرتا تھا. ہمارے طالب علمی کے زمانے ہی میں ہم نے اس کو دیکھا. ایک طرف تو وہ اتنا مسخرہ, اتنا مزاحیہ, اور وہ ایک قسم سے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, تو اس قسم کا چلبلا قسم کا تھا. قدرت کا کرنا ایسا ہوا, نہ جانے کس استاد کا دل دکھا گیا یا کسی ساتھی کی بد دعا اس کو لگی, کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے, ابھی ابتدائی درجات ہی میں وہ تھا, پہلے دوسرے درجے میں تھا, کہ اس کی آنکھیں دبنی آئیں. تو ساتھیوں میں سے کسی نے مذاق میں کہا کہ یہ جو وکس ہوتی ہے, وکس, اس کی سلائی لو, سرمے دانی کی سلائی نکال کر اس میں لگا اور آنکھوں میں لگا لو, تمہاری یہ آنکھیں دکھنی صحیح ہو جائیں گی. عقل پر ایسے پردے پڑے کہ اس نے حقیقت میں وکس کے اندر سلائی ڈبوئی اور وہ وکس اپنی آنکھوں میں لگا لی, تل ملایا, اور اس کی بینائی پر ایسا خطرناک اثر پڑا کہ اس کی بینائی چلی گئی. اس کے ابا نے کافی دولت خرچ کی, پیسہ صرف کیا, اور اس کو لندن وغیرہ بھی لے گئے, وہاں جا کے بھی علاج معالجہ کرائے, لیکن وہ علاج کار آمد نہ ہوا. واپس جب آیا پڑھائی سے بھی محروم ہو گیا. ایک آدھ دفعہ وہ مدرسے آیا تو بالکل نابینا تھا, ٹٹول ٹٹول کس طرح چل رہا تھا, اس طرح نابینا چلا کرتے ہیں. تو ساری اس کی وہ شوقیاں سب کے سب ختم ہو چکی تھی. تو جو اللہ نعمت دینے والا ہے وہ نعمت لے بھی سکتا ہے. تو یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں, تو یہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کھلے آنکھوں مشاہدے کرنے کے لیے یہ زمین اور آسمان بنائے. اپنی قدرت کے کرشمے اس زمین اور آسمان کے درمیان کیا کچھ سجایا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, اللہ پاک نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. قاعدہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے لیے زینت کا لفظ استعمال فرمایا, اور زمین کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے اِنَّا جَعَلْنَا مَا الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, پوری زمین کے اوپر ہم نے زینت کے سامان مہیا کیے, پہاڑ بنائے, دریا بنائے, ہریالیاں بنائے, پھول پھل پودے, کیا کچھ نہیں بنایا, خوبصورت ترین پرند بنایا, خود انسان بنائے, اور ڈھیر اور ڈھیر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں اس میں بکھیر دی. اور پھر فرمایا کہ ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ لو اور اس سے ہماری معرفت حاصل کرو. یہ اعضا دیے ہمیں اپنی معرفت کے حصول کے لیے, ہم ان اعضا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, روح گردانی میں اور گناہوں کے اندر لگا کر پھر یہ کہیں کہ ہمیں انوارات محسوس نہیں ہوتے, ایمان کی وہ رونق ہمارے اندر محسوس نہیں ہوتی. کہاں سے محسوس ہوگی جب نحو سب دل میں آ جائے اور ہم کامل مکمل سر سے پاؤں تک پورے منحوس بن جائیں, لعنتیں سمیٹنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے مبارک جس میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے اس پر جو بد نظری کر رہا ہے اور جس کے اوپر وہ بد نظری واقع ہو رہی ہے، جو بد نظری کا سبب بن رہا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر بھی پھٹکار برستی ہے، اور جو بد نظری کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی پھٹکار برستی ہے. پھٹکار کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اللہ کے عذاب ہی سے قریب ہوگا، اللہ کی مار کے قریب ہوگا. تو جیتے جی انسان اپنے لیے وہ سامان کرے، لعنت کے اور پھٹکار کے کام کرے، پھر انسان یہ سوچے کہ کیوں پتہ نہیں ہمیں عبادات کی وہ لذت، وہ حلاوت، وہ رونق محسوس نہیں ہوتی. دھوکے کے اندر شیطان ہمیں مبتلا کر کے کیا کچھ نہیں کرا لیتا. ایک بڑے بزرگ سے حرم شریف میں ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ انڈونیشیا کی کم عمر لڑکیاں سفید چادروں کے اندر چاند جیسے چہرے لیے ہوئے مطاف کے اندر ایک طرف بیٹھی تھی، میں نے ان کو دیکھا تو بالکل سفید سفید کبوتریاں لگ رہی تھی، چہرے پہ بڑا نور برس رہا تھا. وہ بزرگ فوراً بھاگ گئے، فرمایا کہ تمہیں نور دیکھنے کے لیے غیر محرم خواتین کا چہرہ ہی ملا؟ اتنے سارے یہاں منور چہرے گھوم رہے ہیں حرم کعبہ کے اندر، ان چہروں پہ تمہیں یہ چیز نظر نہ آئی؟ تمہیں ملا تو وہ بھی غیر محرم اجانب خواتین اور عورتیں، اور ان کے اندر اتنے غور سے تم نے ان کے چہروں کا بھی معائنہ کر لیا کہ تمہیں وہاں نور برستا دکھائی دے رہا ہے. فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو کہ حرم کعبہ کے اندر تم اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو گئے جس کا تمہیں احساس بھی نہیں. تو انسان مختلف دھوکوں میں آ کر، مختلف چیزوں میں مبتلا ہو کر، اس پر ایک لطیفہ بھی ہے. ایک صوفیوں کی جماعت تھی، ایک گاؤں کے اندر گئے کہ چلو جا کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم خود بھی گناہوں سے بچیں گے تاکہ ہماری بات کے اندر اثر ہو. تو کہا ٹھیک ہے. وہاں جا کر انہوں نے کام شروع کیا اور کہا کہ خاص طور پہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور اگر کبھی بے ساختہ اتفاقی طور پر کسی غیر محرم پہ نظر بھی پڑ گئی تو فوراً استغفار کریں گے تاکہ گناہ کے اندر آلودہ ہو کر ہم خود کھوکھلے نہ ہو جائیں، زنگ آلود نہ ہو جائیں. چونکہ وہ گاؤں تھا تو وہاں خواتین کا اتنا نکلنا آمد و رفت کا سلسلہ تھا نہیں. ایک دن، دو دن، تین چار پانچ دن گزر گئے تو پانچویں دن جا کر ایک صوفی صاحب کو کوئی عورت گزرتی ہوئی دکھائی دی. اس نے جھٹ سے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسرے نے کہا کہاں کہاں، پانچ دن سے ترسے ہوئے تھے نا، تو فوراً دوسرے پوچھنے لگے کہاں کہاں. تو یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے کہ چلو. میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ہمارے یہیں کے نمازی ابھی بھی موجود ہوں گے شاید، نوجوان لڑکا ہے، تو کہنے لگا کبھی کبھار کسی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر بے ساختہ دل سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنا انسان کو حسن دیا. تو میں نے کہا یہ تو ظلم والا ظلم ہے کہ ایک انسان جرم بھی کرے، گناہ بھی کرے، اور پھر اس پہ اللہ پاک کی تسبیح بھی بیان کرے، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اس پر الٹا جرم کر رہا ہے کہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا. اس کی مثال تو ایسے جیسے کوئی شراب دیکھے اس کے بولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی پیاری رنگت ہے، کتنی خوبصورت ہے، یا اسی طرح سود کا پیسہ مل گیا اور کہے الحمد للہ الحمد للہ. تو جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لینا یا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ پڑھ لینا، یہ تو جرم کو مزید جرم بنا دیتا ہے، جری بنا دیتا ہے. تو غرض یہ کہ مختلف بہانوں سے، مختلف انداز سے شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے اور گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. تو یہ جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں جوڑی ہیں. ان دونوں صورتوں کی جوڑی اللہ پاک نے ایک ساتھ اتاری. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کرا دیا. بعضی روایت میں آتا ہے کہ اس جادو کا اثر 6 مہینے تک آپ پر رہا، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک طرف تو بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت بوجھل ہو گئی، اور دوسری طرف آپ کے اوپر بھول تاری ہونے لگی، نسیان تاری ہونے لگا. فرماتی ہے کہ بہت سارے کام جو آپ نے نہیں کیے ہوتے تھے آپ کو لگتا تھا کہ شاید میں نے کیے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا اور آپ کو لگتا کہ نہیں کیا. ایک روایت پہلے کسی درس میں نے یہاں سنائی بھی تھی کہ ایک دن باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، کیا تم میں سے کسی نے مجھے عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، آج کے دن ہم نے آپ کو عصر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی. آپ نے تصدیق کرا لی کہ ہاں آج میں عصر بھول ہو گئی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی. تو غرض یہ کہ وہ جادو کا اثر تقریباً 6 مہینے تک رہا، اس کی وجہ سے آپ پر بھول کا غلبہ ہونے لگا، اور جو کام نہیں کیا ہوتا تھا اس کے کرنے کا اور کیے ہوئے کام کے نہ کرنے کا احساس ہوتا تھا. آپ کافی زیادہ بے چین پریشان اور بوجھل طبیعت کے اندر یہ وقت گزار رہے تھے. فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا, اس کی تفصیل آپ نے پوری حضرت عائشہ کو بتائی تھی, تو وہی چیز پوری روایت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا, دو فرشتے آئے, ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا, ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا. سر والے نے پاؤں والے سے پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, کہا کہ یہ بیمار ہے. کہا کیوں, کیا ہوا, تو اس نے جواب دیا کہ یہ مسحور ہے, مسحور جس پر جادو کیا گیا ہو. اس نے پوچھا, جو سرانے والا تھا یہ سوال کرتا جا رہا تھا, پاؤں والا جواب دیتا جا رہا تھا, ہیں دونوں فرشتے. سوال کیا کہ آپ کی طبیعت کو کیا ہوا, جواب دیا کہ آپ کو سحر یعنی جادو کرایا گیا ہے. اس نے پوچھا کہ کس نے کرایا, اس نے جواب دیا کہ لبیب ابن عاصم, یہ ایک یہودی تھا جو بظاہر مسلمان ظاہر ہو کے حضور کے آس پاس رہا کرتا تھا, اپنے آپ کو منافقین میں سے تھا, اندر سے یہودی تھا. تو یہ لبیب ابن عاصم نام بتایا. اس نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کرایا, بتایا کہ آپ کی کنگھی اور اس کے دندانوں پر, اس کو لے کر اس پہ کچھ گرہیں باندھ کے کھجور کا یہ جو پھل ہے جس غلاف کے اندر نکلتا ہے, اس غلاف یعنی چھال کے اندر اس کو لپیٹ کے ایک کنویں ہے بحر دوران, اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. جادو کی گرہیں باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی دندانے اور آپ کے کچھ روئے مبارک بال مبارک لے کر ان کو موئے مبارک لے کر گرہیں لگا کر اس بحر دوران نامی کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. چھ مہینے اس کیفیت کو گزر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے, اپنے جن صحابہ کو لیا, اس جگہ پر پہنچے جو کنواں آپ کو بتایا گیا تھا, اس کے اندر سے جب وہ پتھر نکلوایا گیا تو واقعتا وہاں سے یہ چیزیں دستیاب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے یہ صورتیں دی گئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ صورت پڑھتے جا رہے تھے اور اس کے اندر وہ جو جادو کا وہ جو ایک پٹاری تھی اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. یہ دونوں صورتیں بھی 11 آیات پر مشتمل ہیں. آپ پڑھتے جا رہے تھے, ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی, آپ کی طبیعت میں بشاشت آتی جا رہی تھی. بازی میں آتا ہے کہ آپ نے وہ صورتوں کی تلاوت کی اور گرہیں سلجھاتے گئے اور دیکھتے دیکھتے آپ بالکل حشاش بشاش بالکل اپنی اصل حالت پر آ گئے. تو یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قصہ آپ نے بیان فرمایا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ اس لبیب ابن عاصم کے بارے میں لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ اس نے اتنا خطرناک جادو آپ پر کرا رکھا تھا تاکہ اس کا قلع قمع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوڑو عائشہ, اللہ پاک نے مجھے شفا دے دی, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی نقصان پہنچے, چونکہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ تھا, دینی معاملہ نہیں تھا. دین کے معاملے میں آپ نے سخت ترین سزائیں جاری فرمائی لیکن یہ آپ کا ذاتی معاملہ تھا. فرمایا کہ چونکہ اللہ پاک نے تو مجھے شفا دے دی, اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے, چھوڑ دیا. یہی حالت جب بات صحابہ کے سامنے آئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کو قتل کر دیں کہ اس نے آپ کو اتنی اذیت دی. فرمایا کہ نہیں, وہی جواب دیا, فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف دی جائے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کرایا گیا تو اللہ پاک نے اس کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں نازل فرمائی. ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو گیا, آپ تو پیغمبر ہیں, اتنی اونچی ہستی ہیں. تو جادو کا ہونا نہ ہونا یہ بھی اسباب کے درجے میں آتا ہے. جس طرح ایک چیز ہے جو سبب پر موقوف ہو تو جادو کا اثر بھی جادو کرنے کے اوپر موقوف ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی حقائق ہیں, مثال کے طور پہ چھری ہے, چھری کا کام ہے کاٹنا, جب اس کو پیاز پر آلو پر ٹماٹر پر رکھ کے چلائیں گے تو وہ کاٹتی ہے, تو چھری ایک سبب ہے, کاٹنا اس کا مسبب ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے بشر تھے, تمام چیزیں جو اسباب کے درجے میں مؤثر ہوتی ہیں اثر انداز ہوتی ہیں حضور پر اثر انداز ہوا کرتی تھی. آگ اس کا کام ہے جلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگ سے بچتے تھے. چھری تلوار تیر اس کا کام ہے نقصان پہنچانا, کاٹنا زخم ڈالنا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں زخم لگے. کڑی آپ کے جس میں اتھر میں گھس گئی, دندان مبارک آپ کا شہید ہوا, تلوار کے تیر کے وار آپ پر کیے گئے, تائب میں جب آپ گئے آپ کو پتھر مارے گئے تو اس پتھر کے لگنے کا جو اثر تھا آپ کے وجود پر ظاہر ہوا, آپ لہو لہان ہوئے. تو جادو بھی ایک سبب ہے تو اثر ڈالتا ہے کسی بھی انداز میں. تو جب اس سبب کو اختیار کیا گیا تو چونکہ حضور بشر تھے تو آپ پر اس کا اثر ظاہر ہوا, البتہ اس کے توڑ کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا ان دونوں صورتوں کی جوڑی کی شکل میں.
اس میں اللہ پاک نے فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق, میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. فلق کہتے ہیں صبح, جب نئی نئی روشنی پھوٹتی ہے. فالق الاصباح, صبح کو پھاڑنے والا, رات کی اندھیریا بالکل گھٹا ٹوپ چھا چکا تھا, جب وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے, روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو قل, آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں, تحفظ چاہتا ہوں, امان چاہتا ہوں, مأوی اور ملجا بناتا ہوں اس ذات کو جو رب الفلق, صبح کا رب ہے. من شر ما خلق, جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا, کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں, جو بھی مخلوق شر پہنچا سکتی ہو, مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور میں پناہ چاہتا ہوں اندھیرے سے جب وہ چھا جائے. اندھیرے کے اندر چونکہ بہت ساری تاریکیوں کے اندر بہت ساری گمراہیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, نقصانات, شرور اور فتنے اور مصائب چھپے ہوئے ہوتے ہیں, تو رات جب اندھیرا آتا ہے تو اس میں بہت سارے خطرات آتے ہیں. تو من شر غاسق اذا وقب, جب رات کا اندھیرا چھا جائے, واقع ہو جائے, تو اس کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور ان پھونکنے والیوں کے شر سے کہ جو گرہوں کے اندر جادو ٹونے کے لیے پھونکے مار مار کے جادو کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. یہاں نفاثات, پھونکنے والیاں, اس سے پہلے موصوف مقدر مانا جاتا ہے کہ نفوس, وہ جاندار چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں. اس زمانے میں چونکہ عام طور پہ یہ عورتوں کی کاروائی ہوا کرتی تھی, تو مطلق اللہ پاک نے نفاثات کا تذکرہ کیا کہ وہ جو جادو ٹونے کے لیے اپنے منتروں کو پڑھ پڑھ کے گروہوں کے اوپر پھونکنے والی ہیں, ان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد, آخر میں فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. تو چونکہ یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تھا, یہود جب دیکھتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر پاتے, لہذا چھپ کے وار کیا جائے, انہوں نے جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مات کرنا چاہا اور آپ کو مغلوب کرنا چاہا. تو اللہ پاک نے یہ آیات دے دی کہ اس رب کی حفاظت آپ مانگ لیں, اس رب کے تحفظ میں آپ آ جائیں کہ جو صبح کا رب ہے, جو رات کا رب ہے, جو دن کا بھی مالک ہے, رات کا بھی مالک ہے, تمام مخلوق کے شرور سے اس کی حفاظت میں آ جائیں, اور جادوگر چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں, ان سے آپ تحفظ کر کے اللہ کی امان میں آ جائیں, اور حاسد کے حسد سے بچاؤ کے لیے اللہ کا تحفظ مانگ لیں. اور ساتھ میں دوسری, قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اس رب کی پناہ چاہتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہی الناس, جو لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس, کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ شر, وہ شر جو وسوسہ ڈالنے والے خناس, شیاطین کی طرف سے جو شر پہنچنے کا اندیشہ ہے, اس سے میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. الذي يوسوس في صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس, انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. پہلی صورت میں اللہ پاک نے صرف ایک چیز بیان فرمائی, قل اعوذ برب الفلق. اللہ پاک نے اپنا صرف ایک وقت ذکر فرمایا, آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی امان میں آتا ہوں, صبح کے رب کے تحفظ میں آتا ہوں, اس کی حفاظت میں آتا ہوں. بس آگے پھر تین چیزوں کی, چار چیزوں کی پناہ ذکر کر دی کہ من قل اعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد اذا حسد. ان چاروں کے شرور سے میں صبح کے رب کا تحفظ چاہتا ہوں. اور اگلی صورت میں فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں, حفاظت چاہتا ہوں, اپنے آپ کو امن میں ڈالنا چاہتا ہوں اس ذات کی جو رب الناس, لوگوں کا رب ہے, پالنے والا ہے. ملک الناس, لوگوں کا بادشاہ ہے. اور الہی الناس, لوگوں کا معبود ہے. تین اوصاف کمال اللہ پاک نے ذکر فرما لینے کے بعد پھر ایک چیز ذکر فرمائی, من شر الوسواس الخناس, کہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین جو خناس ہیں, ان کے وسوسوں سے میں آپ کی امان میں آنا چاہتا ہوں. یہاں یہ بات حضرات علماء لکھتے ہیں کہ یہ وسوسہ اتنی مہلک اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ پاک نے اپنے تین اوصاف ذکر کیے کہ رب, ملک, الہ, اس کے بڑے بڑے حوالے دیے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب, لوگوں کے بادشاہ, لوگوں کے معبود کی حفاظت چاہتا ہوں.
وسوسہ ڈالنے والے شیاطین کے شر سے، جو دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمارے ایمانوں پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے اعمال پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. یہ دونوں صورتیں جس رات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی کہ اس کی نظیر نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم میں ان دونوں صورتوں کی نظیر نہیں ملتی، کوئی اور صورت ان کی ٹکر کی اور جوڑ کی نہیں ہے. اور حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ خود حضور نے یہ دونوں صورتیں ایک سفر میں مجھے سکھائی، اور جب مغرب کا وقت آیا تو آپ نے انہیں دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور تلاوت فرما لینے کے بعد جب نماز مغرب سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ یہ دو صورتیں ہیں جن کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور اٹھتے وقت بھی پڑھا کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی آفت لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دونوں صورتوں کے ذریعے سے اپنا علاج فرمایا کرتے تھے. یہ دونوں صورتیں آپ تلاوت فرماتے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پھیر لیا کرتے تھے. اور بالخصوص سوتے وقت آپ کا یہ معمول بہت ہی اہتمام کے ساتھ تھا. مختلف چیزیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ اہتمام کے ساتھ آپ تلاوت فرماتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرتے. دم کر لینے کے بعد جس طرح ایک انسان کوئی چیز ہاتھوں میں لگی ہوئی اپنے وجود پر ملتا ہے، اس طرح پورے سر سے پاؤں تک مل لیا کرتے تھے. بات یہ کہ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی صورتیں ہیں لیکن پورا قلعہ بند ہے. جو انسان عقیدے کی پختگی کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہے گا تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جب پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے تحفظ میں اور امان میں آ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن حبیب ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر تیز بارش ہو رہی تھی، آندھی چل رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے تھے، ہم آپ کی تلاش میں نکلے. ایک جگہ آپ کو پایا، آپ نے فرمایا کہو. ہم نے کہا کہ کیا کہیں؟ فرمایا کہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اندھیرا جب چھا جائے تو اس میں کتنے شرور ہوتے ہیں، تو کیونکہ آندھی چل رہی تھی اور مختلف قسم کا یعنی عام ماحول سے ہٹ کر ماحول بنا ہوا تھا. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، فرمایا کہ ان کو تین دفعہ کہا کرو. اور پھر بعضی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر صبح ہر شام ان کو تین تین مرتبہ کہا کرو. مطلب یہ کہ صبح کر لینے کے بعد جب دن کا آغاز ہو تب بھی انسان تین دفعہ ان کو پڑھ لیا کرے، اور جب مغرب ہو جائے، رات کا آغاز ہو تب بھی ان صورتوں کو تین دفعہ پڑھ لیا کرے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے تحفظ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت نصیب فرماتے ہیں. اور وہ جو چیز جس میں یہ بتایا گیا کہ وسوسہ ڈالنے والے خناس، من شر الوسواس، وسواس کا معنی ہے وسوسہ، وسوسہ اس خیال کو کہا جاتا ہے، اس پوشیدہ آواز کو کہا جاتا ہے. اصل میں تو وسوسہ خیال ہے، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے شیطان کے لیے وسوسے کو استعمال کیا، کیونکہ وہ سراپا وسوسہ ہی ہے. اس کے کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان پر، لوگوں کے عقائد پر، لوگوں کے اعمال پر ڈاکہ ڈالے، ان کو شکوک و شبہات کا شکار کر دے. تو اس کو اللہ پاک نے پورا وسوسہ قرار دیا. فرمایا کہ وسواس اس شیطانی آواز کو کہا جاتا ہے جو مخفی آواز ہو، پوشیدہ آواز ہو، جو سننے میں سنائی نہ دے لیکن دل کی گہرائی تک اثر کرے اور انسان اس کو محسوس کر لے کہ ہاں اچھا یہ کہا. یعنی وہ مخفی کلام شیطان کی طرف سے جس میں شیطان اپنی اطاعت کی طرف انسان کو دعوت دے اور اس کی مراد کو انسان بھانپ جائے دل کے اندر ہی اندر، اس مخفی آواز کو وسوسہ کہا جاتا ہے. کہ شیطان اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے لیے اس مخفی کلام کے ذریعے انسان کو دعوت دے جس کی مراد انسان سمجھ جائے بطریق عدم، تو یہ چیز ہے وسوسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو شیطان مختلف انداز سے وسوسوں میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ پیدائش کے معاملے میں آتا ہے کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا کیا کیا، باپ دادا تک جاتے جاتے اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. فرمایا کہ ایسے موقع میں اول تو غصہ نہیں، اگر وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے آنکھ بند کر کے کہہ دو آمنت باللہ ورسولی، میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر، بات ہی ختم ہو گئی. مجھے نہ دلائل چاہیے نہ مجھے براہین چاہیے نہ شواہد چاہیے, میں تو اللہ پر آنکھ بند کر کر ایمان بالغیب لایا ہوں, اس کے رسولوں پر بھی ایمان لایا ہوں. یہ کہتے ہی وسوسہ چکنا چور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ خناس, وسوسہ ڈالنے والا وہ جو خناس, خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا. شیطان انسان کے دل میں آتا ہے, اس کے اندر مختلف خیالات ڈالتا ہے, تو انسان اگر ذکر اللہ کر لے, اعوذ باللہ پڑھ لے, استغفار کر لے, تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ غافل ہوتا ہے ذکر اللہ سے پھر شیطان آتا ہے. فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں, ایک گھر فرشتے کا ہے اور ایک گھر شیطان کا ہے. فرشتہ اپنا کام کرتا ہے کہ انسان کو اچھے اعمال کی ترغیب دلاتا ہے, اور شیطان اپنا کام کرتا ہے کہ انسان کو برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے. تو فرمایا کہ شیطان اپنا کام میں لگا ہوا ہے اور فرشتہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. جب یہ شیطان آ کر انسان کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے, یہ خواہشات ہمارے دل ہی سے تو پھوٹتی ہیں, سارا مرکز مدار دل ہی تو ہے, دل ہی کے کہنے پر, دل کے چاہنے پر تو ہم کام کرتے ہیں. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحم اللہ کو لکھا کہ حضرت بد نظری ہو جاتی ہے تو نگاہ پڑ جاتی ہے, ہٹائی نہیں جاتی. فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہو, جو انسان نگاہ ڈالنے پر قادر ہے ہٹانے پر بھی قادر ہے. ایسا کوئی انسان بے بس نہیں ہے کہ نگاہ پڑ تو گئے لیکن ہٹ نہیں رہی. جب اللہ پاک نے قدرت دی ہے تو ضدوں پر دی ہے, دونوں ضدیں ہیں, ڈال بھی سکتا ہے ہٹا بھی سکتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ میں نظر پڑ جاتی ہے غیر محرم پہ تو ہٹا نہیں پاتا. جب ڈال سکتے ہو تو ہٹانے پر بھی قدرت ہے, البتہ آپ نے اس قدرت کو استعمال نہیں کیا. تو غرض یہ کہ یہ شیطان اس گھر کے اندر موجود رہتے ہوئے کام کرتا ہے. جیسے ہی انسان غافل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آ کر اپنی چونچ انسان کے دل میں لگا کر, جس طرح انجیکشن آج کل کے زمانے میں ڈرپ لگائی جاتی ہے, تو وہی کام کرتا ہے کہ یہ اپنا انجیکشن انسان کے دل میں چبو کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے, بس بسے ڈالتا ہے اور اس کو بہکانا ورغلانا شروع کر دیتا ہے. فرمایا کہ جب کبھی اس قسم کا معاملہ ہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو, وسوسہ چکنا چور ہو جائے گا, شیطان بھاگتا ہے. اللہ کا کوئی بھی ذکر کیا جائے شیطان فوراً دور بھاگتا ہے, وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کا اعتقاد, ایمان اور اعمال بچ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کے ذریعے سے ہمیں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے مختلف اوصاف ذکر کر کے شرور اور فتنے سے بچاؤ کا سامان دے دیا کہ وسوسہ ڈالنے والے خناسوں سے بچنے کے لیے یہ سورت پڑھ لیا کرو, یہ تدبیر اختیار کر لیا کرو. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے, جو اس کا ساتھی ہے. جس طرح وہ نیک فرشتہ ساتھ لگا ہوا ہے, اسی طرح یہ قرین ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, تو یہ ساری زندگی اس کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ جب کبھی تم پر وسوسوں کا غلبہ ہو, گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہو, میلان ہو رہا ہو, دل میں وسوسے آنے شروع ہو جائیں, اعوذ باللہ پڑھا کرو, اللہ کی حفاظت چاہا کرو, اللہ کی امان مانگا کرو, تو یہ فوراً اس کے شر سے تم بچ جاؤ گے. صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کا بھی قرین ہے؟ جب ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی قرین موجود ہے؟ فرمایا کہ ہاں, میرا بھی قرین میرے ساتھ ہوا کرتا ہے, لیکن اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی, معاونت کی, اس کو میرا تابع بنا دیا. وہ مجھے برائی کے بجائے اچھائی ہی کی ترغیب دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی برکت اور آپ کی گویا کہ اس مبارک ہستی کا اثر تھا کہ اللہ پاک نے وہ شیطان کو بھی نیک صفت بنا دیا. فرمایا قرین تو میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ مجھے برائی کا نہیں اچھائی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اصل جو بنیاد پڑتی ہے وہ دل سے پڑتی ہے. دل کے اندر وسوسہ آتا ہے, اول تو انسان سے اعمال نہیں ہوتے. شروع میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو غفلت میں رکھے, نیکیوں سے ہٹا کے رکھے, یہ ایک وسوسہ. دوسرے نمبر پہ اگر نیکی کرنے چلا تو اس نیکی کے درمیان میں وسوسہ ڈالتا ہے, خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. عبادت کے دوران اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بہت وسوسے آتے ہیں, خیالات ستاتے ہیں, ادھر ادھر دھیان بھٹک جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ شیطان نہیں آئے گا جہاں مال ہوگا, چور وہیں آتا ہے جہاں ڈکیتی نہیں ڈالی جاتی, جہاں دولت اور خزانہ موجود ہو. تو یہاں اس نے دیکھا کہ یہ عبادت میں لگ گیا, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ گیا تو شیطان اپنا کام شروع کر دے گا, فٹافٹ آ کر بس بسے ڈالے گا کہ دو رکعت پڑی کہ تین پڑی, تین پڑی کہ چار پڑی, اسی بس بسوں میں ڈالتا ہے. وضو اور طہارت کے درمیان بس بسے ڈالتا ہے کہ میں نے سر کا مسا کیا کہ نہیں کیا, ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے, کلی کی کہ نہیں کی, یہ فلاں ڈیمانڈ. بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان اعوذ باللہ پڑھ کے اس وسوسے کو جھٹک دے کہ چلو ٹھیک ہے آج بغیر کلی کے نماز پڑھوں گا, آج بغیر سر کے مسے کے نماز پڑھوں گا. دو چار دفعہ اس طرح انسان جب بھی کام کرتا ہے تو انسان کے وہ وسوسے آنے کی صورت ختم ہو جاتی ہے, شیطان ہار مان جاتا ہے. تو اس طریقے سے عبادت کرتے دوران بھی شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے, اور پھر عبادت کر لینے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھتا, پھر آ کے وہ برغلاتا ہے, مختلف وسوسوں میں ڈالتا ہے, عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی, قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, ایسا ہوا کہ ویسا ہوا, پھر وہ مختلف گناہوں کے اندر آلودہ کر کے اس کی ہوئی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو غرض یہ کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو تو شیطان اپنے وسوسے کے ڈالنے کے کام میں جاری رہتا ہے, لگا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر آپ اعتکاف فرما تھے, مسجد میں آپ نے قیام کیا ہوا تھا, رمضان کے علاوہ کا واقعہ ہوگا, آپ مسجد میں قیام پذیر تھے. تو رات کا وقت تھا, آپ کی زوجہ محترمہ میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ کی زیارت اور دیدار کے لیے مسجد میں تشریف لائی تھی. جب ملاقات کر چکی, بات چیت ہو چکی, جب جانے لگی اپنے حجرہ اطہر کی طرف, اپنے در دولت کی طرف, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ رات کا وقت تھا تو آپ کے ساتھ ساتھ گھر تک پہنچانے کے لیے چلے. ابھی آپ مسجد نبوی سے نکل کر گلی کے اندر ہی پہنچے تھے کہ اچانک سامنے سے دو انصاری صحابی آ گئے, آمنا سامنا وہ اور یہ گزرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی زوجہ محترمہ کو سائڈ پہ روکا کھڑا کیا اور آپ نے پلٹ کر ان دونوں کو آواز دی, فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے, ذرا ٹھہرو, کہ یہ جو میرے ساتھ اس وقت رات کے اندھیرے میں خاتون تم نے دیکھی, یہ کوئی غیر محرم کوئی اجنبی خاتون نہیں, یہ صفیہ بنت حیی ہے جو میری بیوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر وہ دونوں صحابی لرز گئے اور با ادب ہو کے عرض کرنے لگے, سبحان اللہ یا رسول اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے, اے اللہ کے رسول, کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کر لیا کہ ہم آپ کے بارے میں گویا کہ بدگمان ہوں گے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی غیر محرم کے ساتھ جائیں, ہرگز ایسا تصور ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, انسان کی رگوں کے اندر خون کی گردش کی تیزی کے ساتھ شیطان بھی گردش کرتا ہے, اور شاید کہ وہ تمہیں اس بدگمانی میں مبتلا کر دیتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کسی غیر محرم کے ساتھ گزر رہا ہوں, اس لیے میں نے وضاحت کر دی تاکہ تم شیطان کے وسوسے میں نہ آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی اور آپ کے پاک صحابہ, لیکن اس موقع پر بھی چونکہ خطرہ تھا آپ نے اس خطرے کو ہٹا دیا, فرمایا کہ شیطان تو میں وسوسے میں ڈال سکتا ہے کہ شاید آپ کسی اجنبیہ کے ساتھ گزر رہے تھے. اسی طریقے سے آپ کی جو ازواج مطہرات تھی, پاکیزہ ہستیاں تھیں, قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی پاکیزگی کو بیان فرما دیا, اور وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا تھا زنا کا اور پھر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا, تو ام المؤمنین بے حد پریشان تھی, فرماتی ہے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ میں پاک دامن ہوں, اللہ تعالیٰ ضرور حضور کو مطلع فرما دیں گے کہ میں باعزت ہوں, پاک دامن ہوں, آپ کی عزت بے حرمت نہیں ہوئی. لیکن قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ پاک نے پورا کامل مکمل ایک رکو نازل فرما دیا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی, اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا, تم نے یہ کیوں نہ کہا, سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہ یہ تو کھلا کھلا بہتان ہے, سری تہمت ہے, الزام تراشی ہے. مسلمانوں کو اللہ پاک نے پورے سورت کے اس رکو کے ذریعے سے آگاہ کر دیا. تو ام المؤمنین خوشی سے جھوم اٹھی, فرمایا کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے, لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ شاید ویسے اطلاع کر دی جائے گی, لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ قرآن کریم کا پورا کامل مکمل ایک رکو میری پاکیزگی کے اوپر آیات کی شکل میں اتر جائے گا جس کی قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی. تو وہ پاکیزہ خواتین اسی صورت میں اللہ پاک نے آگے فرما دیا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پاکیزہ, آپ کے ازواج مطہرات بھی پاکیزہ. تو دو زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میمونہ جو ان کی سوگند تھی حضور کی زوجہ محترمہ تھی، ہم دونوں حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے جو نابینا صحابی تھے، تو حضور نے فرمایا کہ احتجیبا عنہ، یہ میرے صحابی آ رہے ہیں ذرا پردہ کرو ایک طرف کو چلی جاؤ. فرماتی ہے کہ قلنا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ تو نابینا ہے، نہ تو وہ لا یبصرنا لا یبصرنا ولا یعرفنا، نہ تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں پہچانتے ہیں، تو اگر وہ آ جائیں تو ہمارے یہاں بیٹھے رہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ نابینا ہے، نہ تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہی وہ ہمیں پہچانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارا جملہ ارشاد فرمایا، افا عمیا وانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تمہاری نگاہ اس پر نہیں پڑے گی؟ نابینا ہیں، صحابی ہیں، حضور کے شاگرد سے خاص ہیں، سب کچھ، لیکن ان رشتوں کی پاکیزگی کا تقدس دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو آداب دیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک طرف حکم دیا مؤمنین کو، آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ مؤمنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس ضابطے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ ازواج مطہرات کو اس جگہ سے ہٹا دیا، با پردہ کرا دیا، باوجود یہ کہ آنے والے صحابی نابینا ہیں. اس کے باوجود احتیاط بڑھتی جا رہی ہے، جو اصول اور جو ضوابط جو قواعد شریعت مطہرہ کے اس کے اوپر عمل کرایا جا رہا ہے، تو نگاہوں کا تحفظ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ غیر محرم کی نگاہ مرد ہو تو عورت پر نہ پڑے، عورت ہے تو مرد پر نہ پڑے بلا ضرورت، ضرورت کی بات مستثنا ہے. تو ہم اور آپ پھر کس کھیت کی بولی ہے کہ ہم رات دن گناہ بھی کرتے رہیں، پھر سوچیں اور یہ کہیں کہ دل ہمارا پاک ہے، نگاہ ہماری صاف ہے، ہم کسی غلط نیت سے نگاہ نہیں ڈال رہے. تو یہ چیز جب جاتی ہے تو پلٹ کر مہلک اثرات لے کر آتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیاری صورتیں عطا کی گئیں جس کے ذریعے ہمیں تحفظ دیا گیا کہ جب وسوسہ آئے برائی کا تو جڑ کاٹ دو، اعوذ باللہ پڑھو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین مواقع ایسے ذکر کیے، دو چیزیں ذکر کی کہ انسان بھی اور شیاطین بھی یہ وسوسے ڈال کر نقصان پہنچاتے ہیں. من شر الوسواس الخناس، خناس وہ شیطان جو پلٹتا ہے پھر آتا ہے، آنے کے بعد پھر بھاگتا ہے، بھاگ کے پھر آتا ہے. جب ذکر اللہ ہوا تو وہ بھاگ گیا، ذکر اللہ سے غفلت ہوئی پھر آ گیا، اپنی چونچ لگا کر زہریلے اثرات انسان میں ڈالنے لگا. تو یہاں دونوں قسم کے شرور سے پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان کے شرور سے بھی اور جو شیطان ہے اس کے شرور سے بھی ہم آپ کی حفاظت چاہتے ہیں. انسانوں میں بھی بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ہمارے ذہن خراب کرتے ہیں، ہماری سوچ خراب کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. آج کل تو خاص طور پہ یہ ذرائع ابلاغ عام ہو گئے، میڈیا اتنا عام ہو گیا، گھر گھر ٹی وی موجود، اس پہ بے شمار چینل موجود، ہر چینل پہ بے شمار آنے والے مذہب کے نام پر اپنی تقریریں جھاڑنے والے موجود. نہیں معلوم کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے. بہت سے لوگ ملمہ سازی کر کے بڑے اچھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے، لیکن پیچھے ان کی سوچ بڑی خطرناک، بڑی زہریلی ہوا کرتی ہے. جمعے کے دن جو میں نے آپ کو قصہ سنایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک قبر کے بالکل کنارے تک وہ دو افراد پہنچ چکے تھے، سرنگ لگا کر، غار بنا کر، کہ جو بالکل حضور کے قدمین قریب پہنچ چکے تھے. اہل مدینہ جن کے بارے میں گواہی دے رہے تھے کہ یہ بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، سخی ہیں، اور رات دن یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، پانچوں نمازیں ریاض الجنہ میں پڑھتے ہیں، اور روزانہ جنت البقیع میں قبرستان میں حاضری دیتے ہیں، ہفتے کے دن مسجد قباء پیدل جا کے عبادت انجام دیتے ہیں، قحط سالی میں انہوں نے مدد کی، یہ کیا وہ کیا، تقوی کا پیکر، سراپا منور چہرہ، سر سے پاؤں تک نور پھوٹتا ہوا، گورے چٹے گنجی آنکھیں. لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سلطان نور الدین زنگی کو نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان دو افراد کے شر سے مجھ کو بچاؤ. ایک ہی رات میں تہجد کے وقت میں تین مرتبہ حضور نے ان افراد کی نشاندہی کی. سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیر کے ساتھ مصر سے 16 دن کا سفر طے کر کے مدینہ طیبہ پہنچ کر اعلان کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں، مدینے والے آ جائیں، انعامات لے جائیں. سارے مدینے کے باشندے آ گئے، انعامات لے گئے، لیکن وہ دو چہرے جو خواب میں دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے. قصہ مختصر یہ کہ آخر میں تفتیش سے معلوم ہوا کہ دو متقی افراد ہیں جن کو مال و دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ مستغنی ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہیں. ان کو جب بلوایا گیا پتہ چلا کہ ہاں یہی تو چہرے تھے جو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے. فرمایا تھا کہ ان نیلی آنکھوں والے ان کے شر سے مجھ کو بچاؤ. تو سلطان نور الدین زنگی نے جب ان کو پکڑ لیا, اب تفتیش کے لیے جب گھر گئے دیکھا تو بالکل قریب ہی میں جو ایک مسافر خانہ تھا اس میں ان کا قیام ہے, لیکن وہاں کوئی چیز دکھائی نہیں دی, مال و دولت, اسلامی کتابیں اور مصلی, جائے نماز, عبادت کے سارے سامان اور کوئی نقصان کی چیز دکھائی نہیں دیتی. آخر میں جب مصلی ہٹایا تو ان پر پتھر پڑا تھا, پتھر ہٹایا تو نیچے سرنگ تھی, وہ سرنگ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جا چکی تھی. جب ان پر سختی کی گئی معلوم کیا گیا پتا چلا کہ یہ عیسائی ہے, عیسائیوں نے ان کو ایک مشن کے تحت بھیجا ہے اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر نکال لیں اور اس کو لے جا کر اس کی بے حرمتی کی جائے اور مسلمانوں کو پھر بتایا جائے کہ دیکھو تمہارے رسول تو ہمارے ہاتھوں میں ہے. لیکن اللہ پاک نے حفاظت کا ایسا وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ سلطان نور الدین زنگی کو خواب کے ذریعے سے مصر میں رہتے ہوئے جو اس وقت کے بادشاہ تھے, امیر المؤمنین تھے, سلطنت پوری ان کی تھی, وہاں سے وہ دوڑے چلے آئے اور پہنچ گئے قریبی, یہ اختتام پذیر معاملہ تھا, عین موقع پر پکڑے گئے, ان کو قتل کیا گیا سر عام, ان کو پھر مدینے کے باشندوں نے آگ لگا کر جلا کر کوئلہ کر دیا. اس کے بعد پھر سلطان نور الدین زنگی نے چاروں طرف اس حجر اثر کے کھدائی کروا کر زمین کی تہ تک جہاں تک پانی کی گہرائیاں ہوتی ہیں وہاں سے لے کر پورے حجر اثر کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر کے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ اس کو پورا محفوظ کر دیا, اس میں ایک دروازہ بھی نہیں چھوڑا کہ کل کو کوئی زمانے کے گزرنے کے ساتھ آ کر دوبارہ سے نقصان کی کوشش نہ کر سکے. یہ چھٹی صدی کا واقعہ ہے ہجری. تو غرض یہ کہ دیکھنے میں بڑے متقی, کتنے دیندار, کتنے پرہیزگار, کتنے خوبصورت, منور اور سخاوت کے ذریعے بہانے والے دو افراد, لیکن مشن کتنا گھناؤنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے کاروائیاں کر رہے تھے. آج کل بھی میڈیا کے اندر بے شمار ذرائع ابلاغ ہیں, لوگ آتے ہیں دین اسلام کے نام پر ہمارے اندر کیا کچھ شکوک و شبہات پیدا نہیں کرتے. ہم ہیں کہ ہر ایک کی بات بیٹھ کے سنتے ہیں, جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر بھاگ جاتے ہیں, ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں. خدا را آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں جو ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شام شہید رحمہ اللہ سے سنی. ایک بیان میں آپ نے بھرا بیان تھا, پوری بنرڈون کی مسجد بھری ہوئی تھی, اس میں یہ حدیث آپ نے بقاعدہ بیان فرمائی. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی تم دین کی, مذہب کی کوئی بات سنو تو سننے والے کو دیکھو تم کس سے سن رہے ہو, وہ قابل بھروسہ, قابل اعتماد, مستند ہے کہ نہیں. ہر ایرا غیر نتو خیرہ کی بات جو بھی دین کے نام پر وہ بیان کرے آنکھ بند کر کے مت سنا کرو, اس پہ بھروسہ اور اعتماد مت کیا کرو. اس شخص کو دیکھو کہ وہ شخص مستند ہے کہ نہیں, معتمد ہے کہ نہیں, قابل اعتماد, قابل بھروسہ ہے کہ نہیں, عالم با عمل ہے کہ نہیں, یا جس لائن کی وہ بات کر رہا ہے اس کا وہ حقدار ہے کہ نہیں. آج یہاں پر جس کا دل چاہتا ہے دین اسلام کی تحقیقات شروع کر دیتا ہے اور عجیب و غریب سوالات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ بعد میں لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا, ویسا ہوا, فلاں ہوا, دماغ ہوا. اپنے آپ کو ان چھپوں کو چھپات سے, وسوسوں سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اس طرح کی ہو اسے انسان اپنے آپ کو بچائے, ہر ایرا غیر نتو خیر کی بات کے اوپر کان نہ لگائے. ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نصیحت فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے جس طرح باطل افراد کی شخصیات کے اندر نحوست ہوتی ہے ان کی تحریروں کے اندر بھی نحوست ہوتی ہے. فرمایا کہ باطل کا لٹریچر پڑھنے سے بھی احتیاط کیا کرو, اس کے پڑھنے سے ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی زہریلا اثر تمہارے اندر منتقل ہو جائے گا. تو یہ وسواس الخناس کے اندر انسان بھی مختلف شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں, اس سے بھی بچاؤ کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ انسان اچھی صحبت, اچھے علماء, اچھے لوگوں سے اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کرے. ایرا غیر نتو خیرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامت قرار دیا. فرمایا کہ قیامت قریب ایسے لوگ آئیں گے جو دین اسلام کی ایسی ایسی باتیں کریں گے, لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو ان کی اولین میں کبھی سنی بھی نہ ہوں گی, نئی نئی باتیں ایجاد کر کے لوگوں کو بتائیں گے, متاثر کریں گے ملمہ سازی کے ذریعے سے. فرمایا کہ وہ لوگ ان سے دریافت کریں گے, مسئلے مسائل پوچھیں گے, ولو ابلو, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو بات یہ کہ ہر چیز کا اللہ پاک نے شعبہ مقرر کیا. دین اسلام یہ کوئی ایسا معمولی شعبہ نہیں کہ یہ بے سر و سامان, یہ کوئی آزاد پنچھی ہو. اللہ پاک نے اس کے لیے علماء حقہ رکھے ہیں کہ جو اس کی رہنمائیوں کے لیے موجود رہا کرتے ہیں. تو جو علماء حق نہ ہوں مذہب کے نام پر, دین اسلام کے نام پر کسی بھی انداز سے کام کر رہے ہوں تو یقیناً وہ گمراہی کی طرف لے جانے والے ہوں گے. تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, من الجنۃ والناس, چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں. تو ان سے بچاؤ کے لیے یہی تدبیر ہے کہ انسان انسانوں کے شر سے بچا کر اچھے لوگوں کی صورت صحبت اختیار کرے, اور شیاطین سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے, اور بہترین پناہ یہی ہے کہ انسان اذا قرأت القرآن, جب آپ قرآن کریم تلاوت کریں, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو آپ پڑھ لیا کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں شیطان مردود کے تمام شرور سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور جو دو مقام میں نے اور بیان کی کہ قرآن کریم میں تین جگہ اللہ پاک نے شیطان کے شر سے بچنے کا حکم دیا, ایک یہ کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ, جب بھی شیطان تم کو ڈسے, جب بھی وہ اپنا زہریلا ڈنگ تم کو مارے وسوسے کی شکل میں, گمراہ کرنے کی شکل میں, فرمایا کہ فاستعذ باللہ, اللہ کی امان میں آ جاؤ, اللہ کا تحفظ مانگو, اعوذ باللہ پڑھ لو, انہ سمیع علیم, ایک اور جگہ فرمایا انہ هو سمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے علم والا بھی ہے, وہ تم کو اپنی پناہ میں لے لے گا. اور تیسری جگہ وہی کہ جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرو یا کوئی بھی معاملہ آ جائے, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے انسان سے وہ وسوسہ دور ہو جاتا ہے, گناہ کا کوئی بھی داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہو, ذکر اللہ کرنے کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اعوذ باللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ کی امان میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تحفظ میں لے لیتے ہیں. اور یہ جو دو صورتیں ہیں, سورہ فلق سورہ ناس, ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے, بالخصوص صبح اور فجر, یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ تینوں صورتیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ان کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے, مصائب سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا, شیاطین کا بھی قلق کامہ ہو جائے گا, اور گناہوں کے جو داعیے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ خلاصی نصیب ہوگی. آخر میں آپ حضرات کے لیے ایک کارڈ ہم نے درود شریف کے چھپائے ہیں, اس کے اندر فضیلت یہ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس درود کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اور 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو وہ درود شریف کا کارڈ چھپ کر آ چکا ہے, انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے جو ساتھی ہیں تقسیم کریں گے, تو آپ حضرات ضرور لے لیجئے, جمعے کے دن جب میں رکھا کریں, عصر کے بعد پڑھ لیا کریں, کم خرچ والا نشین, مختصر وقت میں فضیلت عظیم حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اس میں ایک اور درود شریف بھی لکھا ہے جس میں قرض کی ادائیگی کے بھی طریقے لکھے ہوئے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں کارآمد ہیں, اس کو لے کر قدر کیجیے, اللہ پاک ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا فرما دے, سر سے پاؤں تک پورے وجود کو گناہوں سے ہم سب کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسے میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار صحبت باقی ان شاء اللہ, درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. یہ دعا کی درخواست ہے جناب محمد عقیل صاحب کی والدہ, یہ بیمار ہیں, دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بیماروں کے شفائے کے لیے عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.